فدعا ربه، سب ہر طرح سے موسیٰ علیہ السلام نا امید ہو گئے کہ اب یہاں کوئی بات کارگر نہیں، کوئی چیز اثر نہیں کرے گی، تو اس پر انہوں نے کیا؟ پھر اپنے رب کو پکارا، اور یہ لمبی مدت تک تبلیغی کوششوں کے بعد ہوا جب فرعون اور اس کی قوم پر اتمام حجت ہو چکا، جب انہوں نے دعوت کو قبول کرنے کی بجائے مزید سرکشی کی راہ اختیار کی، جب ان پر موسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور تنبیہ اور اپیل اور کسی بھی چیز کا کوئی اثر نہ ہوا، تو اپنے رب سے فریاد کی، ان ہؤلاء قوم مجرمون، اللہ یہ مجرم لوگ ہیں، کوئی بات نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی اور انہیں ان مجرموں سے آزاد کرانے کا حکم دے دیا. کیا حکم ملا؟ فأسر بعبادی، لے چلو میرے بندوں کو، لیلن رات و رات، انکم متبعون، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو رات و رات لے کر نکل پڑو، اور دیکھو گھبرانا نہیں، تمہارا پیچھا بھی ہوگا. گویا ساری بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم مل گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ 100,000 سے زیادہ تھے تعداد میں اس وقت، اور آپ نے ان سب کو خفیہ طریقے سے ہجرت کا پیغام پہنچایا. 100,000 لوگوں کو انفارم کیا کہ ہمیں رات کے وقت یہ شہر چھوڑنا ہے. کیسے کیا ہوگا؟ 1-to-1 بیس پہ، اور کتنی اس میں رازداری سے کام لیا گیا ہوگا، کس قدر رازداری سے کام لیا ہوگا کہ کسی کو خبر نہ ہو، ورنہ اگر کہیں بھی راز کھلتا سب پکڑے جاتے، سخت مصیبت کا شکار ہوتے. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ 100,000 لوگوں کو ای میل پہ پیغام دے دیں، جو اس وقت سب سے تیز ترین طریقہ ہے پیغام پہنچانے کا، تو بھی آپ کو ایک وقت لگے گا. تو وہ کیا اسٹریٹجی ہوگی، وہ کیا طریقہ اختیار کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم تک میسجنگ کر دی، سب کو بتا دیا کہ رات کو نکلنا ہے. چلو، فأسر بعبادی لیلاً انکم متبعون. اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ کوئی جگہ مقرر کی ہوگی، کہیں اکٹھے ہونا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیے کہ سب کو اپنے گھر چھوڑنے تھے، تو معمولی بات تھی. اگر آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے، چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں، لیکن اگر راتوں رات گھر چھوڑنے کے لیے کسی کو کہا جائے تو کیا گزرتی؟ چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، جگہ کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے، ایک وابستگی ہوتی ہے. کسی نے بھی کسی ایسی جذباتیت کا اظہار نہیں کیا کہ ان کو رونا دھونا شروع کر دیا اور پھر وہ اس کے رونے دھونے سے راز کھل گیا ہو کہ انہیں یہ جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے. بہرحال اصل بات یہی ہے کہ جب اللہ کا اذن ہو، اللہ تعالیٰ کا اذن ہو اور اس کی حفاظت ہو، ساری تدبیریں بہترین طریقے سے کام کر جاتی ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اب آپ دیکھیں یہاں بہت سی تفصیلات حضرت ہیں جو پیچھے آگے آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے. یہاں چونکہ مقصود واقعہ سنانے کا کچھ اور ہے، اس لیے اہم اہم سٹیجز کو پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا، کتنی لمبی چوڑی تبلیغ اور کتنا لمبا زمانہ ہے، اور ان سب باتوں کو چند جملوں میں سمو دیا گیا. جاءہم رسول کریم ان ادعو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین اللہ تعالی علی اللہ انی آتیکم بسلطان مبین و انی اس ربی و ربکم ان ترجمون. ہر جملے کے پیچھے پوری کہانی ہے ایک. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. یہ لگتا ہے چند سیکنڈ میں بات ختم ہو رہی ہے، نہیں، اس کے پیچھے کئی سال کی کہانی ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا. اب وہ سارے اکٹھے بھی ہوئے اور چل پڑے اور سمندر کی طرف گئے، کیونکہ کوئی اور جگہ ایسی تھی نہیں کہ جہاں جا کے اتنے سارے لوگ چھپ کے بیٹھ گئے اور فرعون کی فوجیں وہاں پہنچ نہ جائیں اور یہ مار نہ دیے جائیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خاص تدبیر سے کام لے کر ان کو نجات عطا کی. موسیٰ علیہ السلام سمندر کے کنارے پہنچے، عصا مارا، رستہ بنا اور پار ہو گئے. جب کچھ آگے پہنچے، پیچھے دیکھا کہ فرعون بھی لاؤ لشکر سمیت پوری قوم لے کر آ گیا ہے، کنارے پہنچ گیا ہے. جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کے دیکھا کہ فرعون پیچھے آ رہا ہے تو بہت پریشان ہوئے، اب تو ہماری خیر نہیں، اب کیا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ دوبارہ آسا مارے تاکہ پانی جو ہے وہ پھر مل جائے اور رستہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اب آسا نہیں مارو، اس کو ایسے ہی رہنے دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو ٹھہرا ہوا، رستہ باقی رہنے دو. وہ خوش ہوتے، اللہ تعالیٰ فرما رہے رستہ باقی رہنے دو، کیونکہ اس کی تقدیر کچھ اور ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ رستہ بند ہو، دشمن اپنے گھر ہی رہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے، اب اللہ تعالیٰ کی تقدیر کچھ اور چاہتی ہے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، چھوڑ دو سمندر کو ساکن، اس کا راستہ باقی رہنے دو. اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ قوم فرعون عین سمندر کے بیچ میں پہنچے اور پھر پانی کی لہریں انہیں ہڑپ کر جائیں، کیونکہ پیغمبر کی ہجرت کے بعد کوئی قوم زندہ باقی نہیں رہ سکتی. لیکن ہر ایک کی تباہی کے طریقے اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح مقرر کیے. عذاب ان پہ ایسے راستے سے آیا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اب دیکھیں جتنی بھی پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں، ہر ایک پہ تباہی کا ایک نیا منظر ہے، ایک نیا طریقہ. ہو سکتا ہے وہ پچھلی تاریخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اچھا لوگ اس طریقے سے تباہ ہوئے، ہم اپنے گھر اور اپنے انتظام ایسے رکھتے ہیں کہ ہم پہ وہ تباہی نہ آئے اور اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے تباہی لے آتے. اگر ایک قوم زلزلے سے تباہ ہوئی تو دوسری قوم نے پہاڑوں میں گھر بنا لیے کہ ہمیں تو کوئی چیز چھیڑ نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیج کے ان کو ختم کر دیا. کسی کے اوپر پتھر پھینکے، ان کی بستی الٹا دی ساری، پھر پانی میں ڈبو دیا. کسی کو گھر چھڑوا کے نکال کے سمندر میں ڈبو دیا. سوچ بھی نہیں سکتے تھے عذاب آئے گا کہاں سے. اس لیے اللہ کی تدبیروں سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، کبھی امن میں نہیں رہنا چاہیے. معلوم نہیں کہاں اور کس وقت کدھر سے عذاب آ جائے. ابھی آپ نے جو الجزائر میں زلزلے کی خبریں سنی اور پڑھی ہوں گی، نیوز میں تھا نا کہ 1600 لوگ مارے گئے. انہوں نے کبھی سوچا بھی ہوگا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ کچھ اس علاقے میں تو کبھی چھوٹے موٹے زلزلے کی بھی بات نہیں سنی تھی. کچھ علاقے ایسے ہوتا نا کہ جہاں آئے دن زلزلے آئے رہتے ہیں. تو جب کوئی تباہی آتی ہے تو انسان کو نہیں پتا ہوتا، انسان تدبیر کر رہا ہوتا ہے ایک راستے سے محفوظ ہونے کی، اور مصیبت کسی اور راستے سے آ رہی ہوتی ہے جس کا انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اصل پناہ اللہ کی، انی اعوذ بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کرنا ہے؟ سمندر ساکن چھوڑ دو. یہ ایسی جگہ آ کے پھنسیں گے کہ نہ آگے بڑھ سکیں گے نہ پیچھے ہٹ سکیں گے. انہم جند مغرقون، یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے، سب تباہ ہونے والے ہیں. کم ترکو من جنات وعیون، کتنے ہی چھوڑ گئے باغات اور چشمے، کتنے باغ لگا کر چھوڑ گئے، کتنے چشمے بہتے رہے. وزروعن، اور کھیتیاں لگی رہی لہلہاتی رہی. ومقام کریم، اور کتنی ہی معزز جگہیں اور کتنے ہی عزت والے مقامات، عیش و عشرت کے سامان. ونعمتن، اور آرام کی چیزیں نعمتیں. کانو فیہا فاکہین، جن میں وہ عیش کیا کرتے تھے. کذالک، اسی طرح، یعنی ان ساری نعمتوں کو اسی طرح چھوڑ گئے اور خود سمندر کی موجوں کا لقمہ بن گئے. یہ جو لفظ ہے نا کم طرح کو، کم کم یہاں خبریہ ہے جو تکفیر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی بہت زیادہ کثرت سے چھوڑ گئے. عالیشان مکانات، کیسے کیسے گھر، کیسے کیسے زیورات، کتنا بڑا تمدن، ترقی، علوم و فنون، ہنر، تعمیرات کا سارا سلسلہ. معلوم نہیں کیسی کیسی دنیا بنا رکھی تھی انہوں نے. آج بھی جب ہم ان کے طور طریقے، ان کے لباس، ان کے زیورات، ان کی پینٹنگز، ان کی سب چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل ایک انوکھی دنیا لگتی. کوئی مثال ان کی نظر نہیں آتی دنیا میں کہیں اور. بعضوں کا ایسا ہوتا نا کہ ایک کلچر دوسرے سے نکلا ہوا ہوتا ہے، بالکل ایک منفرد قسم کا آرٹ اور کلچر تھا ان کا. عظیم الشان دنیاوی ترقی کے مالک تھے، لیکن انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا کہ ان کے ہنر بعد میں باقی رہے. ایسی ایسی باتیں جو انہوں نے لمبے تجربوں اور مشاہدات سے سیکھی تھی، ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو امپارٹ کی تھی، سکھائی تھی، وہ سب کے ڈوبنے سے سارے کا سارا سلسلہ بھی تو منقطع ہو گیا نا، سب ترقی بھی تو وہیں رک گئی. بہت ساری چیزیں جن پر آج تک ریسرچ ہو رہی ہے کہ وہ کس طرح کیا کرتے تھے، ابھی تک راز نہیں کھلے. ان کی ساری حکایتیں ختم ہو کر رہ گئی، کوئی بتانے والا نہ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے بنایا اور کیا کرتے تھے. سب کچھ چھوڑ گئے. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنا دیا ان کا دوسری قوم کو. اب دیکھیں کہ نعمتوں کے بارے میں ہمارا طرز عمل کیا ہے. ہمیں جو کچھ ملتا ہے نا اسے اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، یعنی اپنی چیز سمجھ لیتے ہیں، یہ تو ہماری چیز ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہ شاید ہمارے کسی حق کی وجہ سے ملی، ہم ڈیزرو کرتے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے دے اور جب چاہے چھین کے کسی اور کو دے دے. قوم فرعون کے ساتھ ایسا ہو، سب کچھ بنایا انہوں نے لیکن مل کسی اور کو گیا، وارث کوئی اور ہو گئے. بعض کے خیال میں یہ بنی اسرائیل ہی کے کچھ بچے ہوئے لوگ تھے جو شاید ساتھ نہیں جا سکے تھے، لیکن بعض کے نزدیک اس سے مراد آس پاس کی اقوام ہے جو شہروں اور گھروں کے خالی ہونے کے بعد وہاں آ بسے. کیا منظر ہوگا نا، ذرا سوچیں کہ ایک پورا شہر خالی ہو جائے، لوگوں کے گھر، کھانے پینے کی چیزیں، ساری نعمتیں ایز اٹ از پڑی ہوئی ہوں، لیکن اس میں انسان کوئی نہ ہو، اور پھر دوسری قومیں وہاں آئیں اور ان کے گھر سنبھالیں اور ان کی ہر چیز پہ قابض ہو جائیں. کتنا تکلیف دہ منظر ہے. اگر کسی ایک گھر کے ساتھ بھی ایسا ہو، کیا دلدوز منظر ہو سکتا ہے نا کہ کسی گھر کے رہنے والے سارے ہی مر جائیں خدا نخواستہ، اور ہمسائے آ کے پورے گھر پہ قبضہ کر لیں. یہ منظر کتنا تکلیف دہ ہو سکتا ہے نا. اور کہا یہ کہ پورے ترقی یافتہ شہر اور ان کے وطن اور پوری پوری ترقی یافتہ تہذیب ان کی ساری دوسروں کے حوالے ہو گئی. اور یہ بنی اسرائیل جو یہاں سے نکلے تھے، دوبارہ تاریخی طور پر اس علاقے میں ان کا آنا ثابت نہیں کہ وہ پلٹ کر آ کر ان چیزوں کے مالک ہوئے، یہ مانا نہیں کیا جا سکتا. اگر زیادہ سے زیادہ مانا کیا بھی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہوں گے یا کچھ ایسے لوگ جو اکا دکا کہیں رہ گئے پیچھے، جن کو اطلاع نہ ملی کہ قوم جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ باقی ماندہ وارث ہو گئے ہوں یا کوئی اور قوم آ گئی ہو، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں قرآن کے الفاظ میں یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسری قوم نے آ کر ان سب چیزوں پہ قبضہ کر لیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منظرین، تو نہ رویا ان پر آسمان اور نہ زمین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے. آسمان کیوں نہ رویا؟ اور کیا آسمان بھی روتا ہے؟ اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگوں کی موت سے آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی، لیکن ان کی موت پہ، پورا شہر خالی ہونے پہ، اتنے دردناک منظر پر آسمان بھی نہیں رویا، زمین نے بھی شکر ادا کیا کہ گئے ظالم لوگ، ختم ہوئے. ظاہر ہے کہ ان کے کوئی نیک اعمال تو تھے نہیں جو آسمانوں پہ چڑھتے ہوں اور آسمان بھی خوش ہوتا ہو کہ کتنے رب کے فرما بردار لوگ ہیں. اور جب وہ نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہوا تو آسمان رونے لگا. آسمان کسی کی موت پہ کب روتا ہے؟ جب کسی کے عمل اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ روز نیکیوں کے ڈھیر جا رہے ہوتے ہیں اوپر، تو آسمان دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہوگا کہ کیسے اللہ کے بندے ہیں اتنے نیک کام کر کے بھیجتے ہیں. جب وہ سلسلہ بند ہوتا ہوگا تو آسمان روتا ہوگا کہ ہائے فلاں شخص چلا گیا جو اتنے نیک اعمال کر کے بھیجا کرتا تھا. اور اسی طرح نیکی کرنے سے زمین پر ایک خیر اور ایک خوشی پھوٹتی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے آثار ضبط کر رہی ہیں نا. معلوم ہے نا آپ کو یہ سب چیزیں قیامت کے دن گواہی دیں گی. ان سب چیزوں کے اندر بھی سینسز ہیں، یہ سب ہماری تصویریں لے رہی ہیں، ہماری آوازیں ریکارڈ کر رہے ہیں. آسمان زمین کی سب چیزیں، زمین گواہی دے گی، یہ آثار جو پاؤں کے نشان ہے وہ زمین بول کے بتائے گی کہ ہاں فلاں فلاں جگہ فلاں شخص نے یہ کام کیا تھا. جس سے ایک روایت میں آتا نا کہ انسان جس زمین پر سجدہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی. تو ان ساری مادی چیزوں کے اندر بھی ایک درجے کی سینس موجود ہے، اسی کی بنا پر یہ تصویر بھی کرتی ہیں. اور ان من شیء اللہ یہ سب بہو بہم دی، تو وہ جو ان کا شعور ہے اللہ کی تصویر کا کہ بھئی یہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ سے محبت کرتی ہیں، اپنے خالق کی معرفت رکھتی ہیں، اس کی تصویر کرتی ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی، لہٰذا اس زمین پر اور اس آسمان کے نیچے جتنے بھی لوگ نیک کام کرتے ہیں، زمین آسمان ان کے لیے اچھے تاثرات رکھتے ہیں اور جو برا کرتے ہیں ان کے لیے برے رکھتے ہیں اور ان کی برائی کی گواہی دیں گے. لیکن جب قوم فرعون یوں تباہ ہوئی, دیکھیے ذرا کہ پوری قوم سمندر کے بیچ میں لہروں کے شور میں کیسے کیسے پٹکا ہوگا ان کو, لہروں میں کیسے کیسے انتقام لیا ہوگا. انا منتقمون, اور یہ منظر دیکھ کر تباہی کا نہ زمین کو ترس آیا اور نہ آسمان رویا. خس کم جہاں پاک, سب نے شکر ادا کیا کہ دور ہوئی ظالم قوم, سب نے اطمینان کا سانس لیا. اور یہ زمین کی پکار سے اس کے بارے میں بائبل میں بھی آتا ہے, تورات میں لکھا ہے کہ خداوند نے فرمایا کہ زمین سے مجھے حابیل کا خون پکارتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس زمین پر ایک مظلوم کا خون گرے وہ زمین بھی فریاد کرتی اور زمین بھی شکایت کرتی کہ یہاں ظلم ہوا ہے. اور جس زمین پر گناہ ہو, جرم ہو, حرام کام ہو, وہ کتنی لعنت کرتی ہوگی کرنے والے پہ بھی کہ کیسے مجرم ہو تم. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے پر خطبہ دیا کرتے تھے اس کو بطور ممبر کے استعمال کر کے جب آپ نے دوسرا ممبر بنوا لیا تو اس کھجور کے تنے سے باقاعدہ اس طرح رونے کی آواز آتی تھی جیسے کوئی آہیں بھر کے رو رہا ہو. یا انو امینن کا لفظ ہے. تو جن جگہوں پر لوگ اچھے کام کر کے جاتے ہیں وہ جگہیں ان کے حق میں گواہ بن جاتی ہیں, اور جن کے نیک اعمال اور ذکر اور دعائیں اور اچھے کام اوپر اٹھتے ہیں اور آسمان میں جبریل پکارتے ہیں کہ فلاں بندے سے اللہ محبت رکھتا ہے, اے آسمان والو تم بھی محبت کرو, تو وہ آسمان والے بھی تو اس سے پھر محبت کرتے ہوں گے نا, اور اس کی موت پہ اور اس کے دنیا سے نیک اعمال کے ختم ہونے پر روتے ہوں گے. لیکن برے لوگوں پہ کوئی نہیں روتا, سب شکر ادا کرتے ہیں. اب یہ ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں کہ کن لفظوں میں ہم کو یاد کیا جائے, زمین و آسمان میں ہمارا ذکر کس انداز سے ہو, کس طرح سے یادیں ہماری باقی رہے. وما کانوا منذرین, اور نہ تھے وہ مہلت دیے جانے والے, کوئی مہلت نہ ملی ان کو. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ, اور البتہ تحقیق نجات دی ہم نے بنی اسرائیل کو رسوا کن عذاب سے, ذلت کے عذاب سے, یعنی غلامی سے. من فرعون, فرعون سے. انہ کان عالیاً, بے شک وہ بہت بلند درجے والا تھا. من المصرفین, مصرفین میں سے, یعنی حد سے بڑھنے والے لوگ تو اور بھی بہت تھے لیکن ایسے لوگوں میں فرعون کا سر سب سے اونچا تھا. اس کی اگر کوئی شہرت تھی تو سرکشی میں, تکبر میں, انا پرستی میں, حد کے آگے نہ جھکنے میں. اور وہ فرعون جو بنی اسرائیل کو ذلیل سمجھتا تھا, حقیر سمجھتا تھا, اللہ تعالیٰ نے خود اس کو عذاب رسوائی سے دوچار کر دیا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ, اور البتہ تحقیق چن لیا ہم نے ان کو باوجود علم کے تمام جہان والوں پر. العالمین سے مراد بنی اسرائیل کے زمانے کا جہان ہے, کیونکہ اس کے بعد امت مسلمہ کو فضیلت دی گئی. کنتم خیر امت کا لقب بنی اسرائیل کے بعد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک قوم گر رہی ہے اور ایک قوم اٹھائی جا رہی ہے. وہ جو ترقی یافتہ تھے, اہل علم و ہنر تھے, وہ ذلیل و خوار ہو کر سمندر میں ڈبو دیے گئے, اور اس کے برعکس وہ قوم جو غلام بنا کر رکھی گئی تھی اللہ نے ان کو چن لیا. یاد رکھیے, ایک قوم کا گرنا اور ایک کا ابھرنا اتفاقی طور پہ نہیں ہوتا, یہ بائی چانس نہیں ہو جاتا. اس کے حوالے سے زمانہ مت کہیں, ایسا نہیں کہ ایک ظالم قوم تھی تو وہ اپنی ظالمانہ کاروائیوں سے دوسری ظالم قوم پر غالب آ گئی. نہیں, ایسا ہونا اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے. ایک کا دوسرے پر غلبہ حاصل کرنا باوجود کمزور ہونے کے, دنیاوی علم اور ترقی میں پیچھے ہونے کے, اس کا غالب آ جانا, آگے بڑھ جانا, ترقی کر جانا, یہ اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ بھی کرتا ہے اپنے علم و حکمت کی بنا پہ کرتا ہے, اس کے فیصلے علل تک نہیں ہوتے. دنیا کے پیمانوں سے اگر ناپے تو بعض چیزیں ہم بعض لوگوں کا حق سمجھتے ہیں کہ مثلاً فلاں خاص عزت یا مقام یا مرتبہ تو فلاں شخص کو ملنا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتا ہے کیونکہ اس کے اندر یہ اور یہ قابلیت، لیکن اللہ تعالیٰ کے پیمانے یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص زیادہ بڑی ڈگری رکھتا ہے یا زیادہ ذہانت رکھتا ہے یا قابلیت رکھتا ہے تو اس کو اللہ کے دین کے کام کے لیے بھی بڑا مقام مل جائے یا وہ چن لیا جائے، نہیں۔ بنی اسرائیل جن کے پاس کوئی خاص دنیا کا علم نہیں تھا، ان کی اخلاقی خامیاں کمزوریاں سب اللہ کی نگاہ میں تھی، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ، ہم نے ان کو چنا عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کے ساتھ ہمیں پتا تھا وہ کون ہے، ان میں کیا کیا کمزوری ہے، کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، اور وہ ہجرت کے بعد کھل بھی گئی، اسی لیے پھر 40 سال ان کو طرح نورگی کرائی گئی، تیاری کرائی گئی آگے دنیا کی امامت اٹھانے کے لیے، لیکن تکبر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ کسی بھی انسان کا خود کو اچھا سمجھنا دوسروں کے مقابلے میں اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ فرعون کا یہی جرم تھا، خود کو بڑی چیز سمجھتا بحث دنیاوی آسائشوں اور دنیاوی نعمتوں کی بنا پر جو اس کو بنی اسرائیل کے مقابلے میں زیادہ ملی تھی، لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ عَلَىٰ، دنیاوی اعتبار سے کمزور تھے، سالہا سال غلام رہ چکے تھے، تو غلامی تو بذات خود ایک ایسی لعنت ہے کہ جس سے قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے، اخلاق بگڑ جاتے ہیں، انسان صحیح سوچ سے عاری ہو جاتا ہے بسا اوقات، لیکن پھر یہ اللہ کے فیصلے ہیں نا، کیونکہ کسی کو چن لے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو تکبر کے ساتھ نہیں چنتا، وہ چاہتا تو فرعون ہی کو پیغمبر بنا دیتا، کیونکہ تمہارے پاس اتنی قابلیت ہے، چلو تمہیں تو اعزاز بخشتا ہوں، تم ہی لوگوں کی اصلاح کا کام بھی کر لو، اور اس کو بھی زبردستی ہدایت بھی دے دیتے، نہیں ایسا نہیں کیا گیا۔ یعنی صلاحیتوں کے کم ہونے کے باوجود، ظاہری دنیاوی شان و شوکت کے کم ہونے کے باوجود، ایک شخص اللہ کے کام کے لیے چنا جا سکتا ہے کسی دوسرے ایسے شخص کے مقابلے میں جو دنیاوی اعتبار سے دوسروں سے بہت آگے ہو، بہت بہتر ہو۔ اور ان آیات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہم نے باوجود علم کے سارے جہان والوں پر بنی اسرائیل کو چن لیا، اپنے دین کے کام کے لیے چن لیا۔ اپنی عقل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ فیصلہ کچھ جلدی سمجھ میں نہیں آتا، لیکن سارے جہان والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے، ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑی نصیحت ہے اس میں کہ اللہ کا دین ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی کی قابلیت کا، نہ کسی کے علم کا، نہ کسی کی سکلز کا، نہ کسی کی ڈگری کا، نہ کسی کے مال کا، نہ کسی کی شکل و صورت کا، نہ کسی کی پرجلال شخصیت کا، کسی چیز کا نہیں۔ وہ کسی معمولی سے معمولی انسان کو اپنے دین کے کام کے لیے چن سکتا ہے، وہ ایک غلام قوم کے فرد کو پیغمبری عطا کر کے رسول کریم کا خطاب دے سکتا ہے، اور وہ پسی ہوئی قوم جس کے پاس اپنی دینی روایات بھی تیکھی پڑ چکی تھی، اخلاقی کمزوریاں بھی بے شمار تھی، ان کو چن سکتا ہے۔ سورۃ الدخان میں یہ مضمون کیوں بیان ہو رہا ہے؟ اصل کانٹیکسٹ میں دیکھیے، جو حوامیم کا ایک مرکزی مضمون ہے، اہل مکہ کو سمجھانا، نصیحت کرنا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خاندانوں برادریوں میں بھی بعض لوگ مالی اعتبار سے معمولی ہوتے ہیں، عزت شرف ہوتا ہے ان کا، لیکن وزادار ہوتے ہیں، ستائش پوش ہوتے ہیں، زیادہ مال نہیں رکھتے، عموماً خاندان میں ان کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور زیادہ بات کن کی چلتی ہے جن کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، بڑے معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ یہی حال وہاں تھا مکہ میں۔ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے چند قراریط پر، چند سکوں پر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے، جانتے ہیں آپ یہ بات؟ یعنی آپ کی لیونگ کیا تھی، آپ کی کمائی کا ذریعہ یا آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ اپنی بکریاں بھی نہیں، دوسروں کی بکریاں، چند سکوں پہ تھوڑی سی معمولی اجرت سے چرایا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے فرد کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے دنیاوی اعتبار سے، کہ جو کرایہ پر کسی کی چیز چلاتا ہو یا کام کرتا ہو. یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانا مقصود نہیں، میں صرف آپ کو وہ بیک گراؤنڈ سمجھانا چاہتی ہوں جس سے آپ کو یہ آیات سمجھ میں آ جائیں گی زیادہ بہتر طور پر. ایک طرف قریش کے لوگ ہیں، ان کے تجارتی قافلے شام اور یمن جا رہے ہیں، سمندر پار جا رہے ہیں، مال و دولت ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، سرداری ہے، پورے عرب میں مانے ہوئے ہیں. اور دوسری طرف ایک شخص جو مکہ والوں کی بکریاں چرا رہا ہے لیکن اخلاق میں بہت اعلیٰ ہے، اس کو نبوت دے دی گئی. اب یہ بات قریش کے سرداروں سے ہضم نہیں ہو رہی تھی، ہمیں چھوڑ کر اس کو چن لیا گیا، کیونکہ جن کے اندر تکبر ہوتا ہے نا وہ ایسی باتیں برداشت نہیں کرتے کہ اتنی خوبیاں تو ہم میں ہیں. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، عظیم تو ہم لوگ ہیں، تو یہ محمد بن عبداللہ پر نبوت آ گئی. طائف اور مکہ کے سرداروں میں سے کسی پہ قرآن آنا چاہیے تھا، یہ کیا ہوا؟ بس یہی بات ان کے راستے کی دیوار بن گئی. نہیں، اس کی بات نہیں مان سکتے، محمد بن عبداللہ کی بات نہیں مان سکتے، اس کی نبوت نہیں تسلیم کر سکتے. اور یہ چیز فتنہ بن گئی، آزمائش بن گئی قریش کے لوگوں کی، اور اللہ تعالیٰ بھی چاہتے تھے کہ یہ تکبر ٹوٹے تو یہ لوگ آگے بڑھے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تو جو یہ بچے کچھ سردار تھے ان میں سے دو آپس میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتے کہتے ہیں کہ اب مکہ میں کوئی بھی باذوق شخص نہیں رہا جس نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو. یعنی اب ہمارے دین پر کوئی بھی باذوق شخص، زو تام ان کا لفظ آتا عربی میں نا، زو تام، تام کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تام چکھنے کو کہتے ہیں نا، کھانے کو، جس طرح ذوق اور ذائقے میں فرق ہے اسی طرح تام میں فرق ہے نا، تام اور تام میں. تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ سارے مسلمان ہو گئے ہیں، جن کا بڑا نام تھا، جن کی بڑی شان تھی، جو بڑے ٹیسٹ والے لوگ تھے، وہ تو سارے ہی مسلمان ہو گئے، اب ہم نے اس حالت میں کیا کرنا، چلو ہم بھی ہو جاتے ہیں. دیکھیے ایرسٹوکریسی جو ہوتی ہے اس کا اپنا ایک مینرزم، ایک خاص سٹائل ہوتا ہے نا، وہ عام لوگوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، عام لوگوں کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے، عام لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں، اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھتے ہیں اپنی بڑائی کا اظہار کرنے کے لیے. تو یہ اہل مکہ جو تھے ان کے جو سردار قسم کے لوگ تھے وہ بھی عوام میں نہیں گھلتے ملتے تھے، الگ رہتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی اس وجہ سے نہیں آنا چاہتے تھے کہ وہاں عوام بیٹھے ہیں، ہم وہاں نہیں بیٹھ سکتے. جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو کہ ان کے بھی قوم کے متکبرین قال الملأ جو تھے وہ نہیں آنا چاہتے تھے، اس وجہ سے ان کے ساتھ نہیں ہم مل سکتے. اللہ تعالیٰ کے تو سبھی بندے ہیں، اگر کسی کو اللہ نے مال دی، کوئی چیز دی ہے تو اللہ کی دی ہوئی، اس کا کیا کمال ہے، اس کو تو کوئی حق نہیں کہ اس سے تکبر کرے. بہرحال اب یہ کہ یہ لوگ گلنا ملنا نہیں چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کے تابع نہیں ہونا چاہتے تھے، آپ کا حکم نہیں سننا چاہتے تھے. تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو فرعون کی بھی یہی عادتیں تھیں، اللہ نے اسے کیسے گرایا، اس کی قوم کو کیسے نکال کے سمندر میں پھینکا، اور اس کے مقابلے میں ایک پسی ہوئی قوم جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہیں اس کو چن کے اٹھا کھڑا کیا. یہ سب کچھ اتفاقی طور پہ نہیں ہوا. اے اہل مکہ، تمہارے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، تم اسلام کی مخالفت چھوڑ دو. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور دی ہم نے ان کو نشانیاں، یعنی نشانیوں میں سے ہم نے ان کو دیا جس میں کھلی آزمائش تھی. اور یہاں آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے، اور ان میں آزمائش کا پہلو کیا تھا، اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ ان معجزات کو دیکھ کر لوگ کیسا ریئیکشن ظاہر کرتے ہیں. اور بلا کا بنیادی معنی ایسی آزمائش کے ہیں جو حادثات اور واقعات سے تعلق رکھتی ہو، جسے دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں، جس میں خیر و شر کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی آزمائش خیر میں بھی اور تکلیف میں بھی، یعنی بعض امتحان نعمت کے ذریعے ہوتے ہیں اور بعض مصیبت کے ذریعے. فرمایا کہ اس میں کھلی کھلی آزمائش تھی،